سپاہ مہدی ہم پہلوان رہبر، شکر خدا جہاں میں ہم لوگ تو ہے حق پر۔
لہذا آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں تقریباً کوئی مقام ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ جہاں پر آئمہ نے کثرت انصار ہوتے ہوئے قیام کیا ہو، تقریباً کہیں نہیں دیتا۔ حتیٰ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں، قیام آپ کا کثرت اصحاب کے بنا پر نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ کثرت اصحاب نہیں چاہیے بلکہ کیفیت اصحاب درکار ہے۔ میں تقریباً دوسری یا تیسری گفتگو میں اشارہ کر چکا ہوں کہ عقلی اعتبار سے یہ ناممکن ہے کہ آپ تمام افراد کو ایک خاص سطح پر لے جائیں۔ حتیٰ اب ایک یہ بحث ہے، چونکہ میں چند ایک گفتگو کو چاہتا ہوں آپس میں ملا کر نتیجہ دوں۔ ہم نے جو بحث کل اور پرسوں کی کہ غیبت میں اپنے وظائف کو سمجھنے کے لیے ایک راستہ کیا ہے، عصر ظہور کو سمجھا جائے۔ میں یہ بات یہاں پر نامکمل نہیں چھوڑ رہا ہوں، اس بات کو مکمل کروں گا۔ عصر ظہور سمجھ میں آئے گا تو عصر ظہور جیسی کوالٹیز پیدا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ عصر ظہور کے لیے قابلیت پیدا کرنا یہ کم از کم ذمہ داری ہے میری اور آپ کی۔ لہذا اگر عصر ظہور عنوان ہے امنیت سے، تو مجھے اور آپ کی ابتدائی ذمہ داری میں سے کیا ہے، لازمت ہے امنیت بغیر حکومت کے قابل جاری نہیں ہو سکتی۔ مجھے اور آپ کو ایسی کسی حکومت کی تشکیل میں مدد دینا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے امام اس نظام کو جاری کر سکے۔ اسی طرح سے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، علوم نے، ٹیکنالوجیز نے اپنے آپ کو ایک اتمام پر پہنچانا ہے۔ دو حروف، کل عرض کیا تھا 27 میں سے دو حروف کا علم کب تک ظاہر ہوگا، جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا۔ امام کے ظہور کے بعد باقی 25 حروف کا علم ظہور کرے گا۔ یہ حروف کے علم سے کیا مراد ہے، یہ چونکہ ایک جداگانہ ایک الگ بحث ہے۔ کبھی انشاءاللہ اگر حروف مقطعات میں آپ کی خدمت میں نے بحث پیش کی تو پھر تفصیل سے عرض کروں گا۔ لیکن حروف کی اپنی خاص حیثیت ہے، یہاں پر اس سے خاص مقصد ہے۔ اگر ہمیں تفصیلاً کوئی بات نہ بھی سمجھ میں آئے، تب بھی اجمالی طور پر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بہت تھوڑا سا پرسنٹیج، ایک بہت ہی تھوڑا سا پرسنٹیج علم کا امام کے ظہور سے پہلے کے زمانے میں ظاہر ہوگا، باقی جو زیادہ بڑا پرسنٹیج ہے وہ کب ظاہر ہوگا، عصر ظہور، امام کے ظہور کے بعد۔ یہ جو میں نے اب کل خدمت کیا، اس میں مسئلہ انبیاء اور ائمہ کی جانب سے نہیں ہے، مسئلہ کس کی جانب سے، عوام کی جانب۔ عوام کی عقول اس علم کو کنٹین نہیں کر سکتے، تحمل نہیں کر سکتے۔ لہذا خود امام کے دور کی ایک کیفیت کیا بیان کی گئی ہے، روایات میں اب جس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ امام کے ظہور، عصر ظہور میں عقول کامل ہو جائیں گے۔ اب یہ جو عقول کا کامل ہونا ہے، یہ اپنے اندر ایک تفصیلی بحث ہے، اور یقیناً چونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن عقول کے کامل ہونے سے کیا مراد دی جائے، عقول کے کامل ہو جانے سے مراد، ایک مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ انسان روحانی اور معنوی اور عقلی طور پر ترقی کرے گا۔ ایک کانسیپٹ اور ہے جو کہ غرب زمین میں ایجاد ہوا، بہرحال ابھی اس کے تائید میں اور رد میں بحث جاری ہے کہ آیا یہ جو کانسیپٹ دیا گیا ہے یہ 100% صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن جو کانسیپٹ دیا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی پوری زندگی میں اپنے برین کا ایک بہت مختصر سا حصہ، 5 سے لے کے 7% حصہ استعمال کر پاتا ہے۔ لہذا انسان 93% سے 95% حصہ اس کے برین کا، اس کے مغز کا غیر استعمال رہ جاتا ہے۔ اس فلسفے کے یا اس نظریے کے حامل لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آئنسٹائن جیسے جو ایکسٹرا آرڈینری لوگ ہیں وہ اپنے برین کا 10 سے 11% حصہ استعمال کر پاتے ہیں، تب بھی تقریباً 90% برین ان کا بھی استعمال نہیں ہو پاتا۔ لہذا انہوں نے ایک نظریہ دیا، میں نے عرض کیا کہ اس کی تائید اور رد میں دلائل جاری ہیں، لوگوں میں بحث جاری ہے، اس کو ہم حتمی جسے نظریہ کہتے ہیں وہ نہیں مان سکتے، لیکن بہرحال اس کانسیپٹ پہ کام جاری ہے۔ اب یہ کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ اگر انسان کا برین اس حد سے آگے نکل کر کام کرنے لگے تو کیا ہوگا۔ اب انہوں نے ایک اندازہ دیا ہے، ایک اپنے حساب سے خیال پیش کیا ہے کہ اگر انسانی برین 50% سے کام کرنے زیادہ 20% سے زیادہ کام کرے گا تو کیا ہوگا، 30% سے زیادہ کرے گا تو کیا ہوگا، 50 سے کرتے کرتے 100%۔ اب مزیدار بات یہ کہ جو نظریہ پیش کیا ہے اس میں وہ خود بہت ساری ایسی چیزوں کے قائل ہوئے ہیں کہ جن کو دین ہزاروں سال سے بیان کرتا چلا ہے، اور ان میں سے ایک بحث ولایت بے معنی یہ تصرف، ولایت تکوینی کی ہے۔ یعنی ان کا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر انسان کا برین ایک خاص حد سے زیادہ کام کرنے لگے گا، یعنی عقل ایک خاص حد سے زیادہ کامل ہو جائے گی، تو حتیٰ انسان تصرف کر سکتا ہے کائنات کے اندر۔ اب بات یہ ہے کہ نظریہ ٹھیک ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ بحث میرے نزدیک یہ ہے کہ اس نظریے کے لیے، مطلب برین میرا کام کرے تو راستہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے، یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس راستے سے گزر کے اس طریقے سے برین کام کرنا شروع کرے۔ ابھی ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، کوئی ایسا سلوشن نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ یہ ثابت کر سکیں یا یہ بتا سکیں کہ یہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے برین اپنے خاص لیول سے زیادہ کام کرنا شروع کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ولایت کی بحثوں میں اور عقول کی، عقول کاملہ انسان کاملہ کی بحثوں میں یہ ساری بحثیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں، لیکن میں چونکہ ابھی موقع نہیں ہے تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان بالآخر مجبور ہے یہ ماننے پر کہ انسان کی جو چھپی ہوئی توانائیاں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے، لیکن انہیں اس چھپی ہوئی توانائیوں کو استعمال کرنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ اس بات کا یقین ہے کہ انسان کے اندر ایسی توانائیاں موجود ہیں، لیکن ان توانائیوں کو کیسے ظاہر کیا جائے، اگر وہ پوٹینشیل حالت میں ہیں تو ان کو کائنیٹک حالت میں یا ڈائنامک حالت میں کیسے لے کر آیا جائے، اس کا راستہ انسان کو معلوم نہیں ہے۔ اتفاقاً صاحب تفسیر میزان علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حضرت آدم، سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں جہاں پر حضرت آدم کو سجدہ ہونے کا سلسلہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہ جو آیات ہیں اس میں وہ علامہ آدم الاسماء کلھا، اس بحث کی ذیل میں آ کر علامہ فرماتے ہیں، ایک بحث کی انہوں نے کہ یہ جتنے بھی اسماء کا علم ہے اللہ نے یہ انسان کو عطا کر دیا، ودیت کر دیا، اور انسان بما ہوا انسان، یہ علوم انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن انسان کے اندر ان کی جو کیفیت ہے وہ بالقوہ ہے، پوٹینشیل حالت میں ہے۔ اس علوم کو، یہ جو اللہ نے ودیت کر دیا، اس کو بالفعل حالت میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے لیے کسی انسان کامل کو نمونہ بنائے، اور یہ بنانے والے کے لیے جو کہ اتنا حکیم ہے، جو اتنا قدیر ہے، اس سے یہ بات تصور کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کے اندر اس قدرت کو تو رکھے لیکن اس قدرت کا جو رول ماڈل ہے وہ انسان کو عطا نہ کرے۔ لہذا اس کے رول ماڈل کو انسان کامل، اسی انسان کامل کو یا نبی کہتے ہیں یا امام کہتے ہیں۔ اب اگر آج تک انسان کی یہ قوتیں اور یہ صلاحیتیں، یہ علوم بالقوہ حالت میں ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی بھی زمین پر کوئی انسان کامل ایسا باقی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ سارے کا سارا بالقوہ بالفعل میں تبدیل ہونا ہے۔ لہذا کسی کا ہونا ضروری ہے. یہی دلیل ہم امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود اقدس پر. اچھا اب یہ جو تصور ہے کہ امام آ کر یہ سب کچھ کریں گے, یہ تصور دوبارہ مختص نہیں ہے شیعوں سے. یہ کوئی ایسا نظریہ یا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ رائے قائم کریں کہ جی امام مہدی کا اور ان کے تمام یہ جو آثار و برکات ہیں ان کا تعلق شیعہ تفکر سے ہے, شیعہ مذہب و عقائد سے ہے. اب چونکہ بہرحال میں اس لیے اس کو بار بار کو بار بار دہراتا ہوں کہ مجھے خود بھی تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں وقت زیادہ نہیں ہے کہ بعض مباحث کو کھل کر بیان کیا جائے, لیکن خود منجی عالم کا تصور بھی حتیٰ اسلام سے بھی مختص نہیں ہے. تمام ادیان الہی میں خاص طور پر, اور تمام ادیان میں, ادیان عموم عام ہے, ادیان الہی خاص ہے, حتیٰ وہ دین یا وہ مکتب کے جن میں خدا کا کوئی تصور نہیں ہے, یا وہ مکتب کے جن کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کا سلسلہ خداوند سے جا کر, انبیاء سے جا کر ملتا ہے, ان کے اندر بھی ایک نجات دینے والے کا تصور موجود ہے. حتیٰ بدھزم کہ جس کو اگر صحیح معنی میں کہا جائے کہ ایک ملحد یعنی خدا کا انکار کرنے والا مکتب ہے, اس مکتب کے اندر بھی ایک نجات دہندہ کا تصور موجود ہے. عالم اسلام کا میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا ایک متفق علیہ جو نظریہ ہے وہ کس کا ہے؟ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا. تو علماء اہل سنت میں ایک بڑا معتبر نام ہے آج کل ریسرچ سینٹر کے, دی اسلامک ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں مفتی ہاشم رضا صاحب. انہوں نے اس سلسلے پہ کام شروع کر دیا, خدا بند ان کی توفیقات میں اضافہ کریں, کہ اہل سنت کے ہاں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق جتنی احادیث اور جتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں آج تک, وہ ان کا ایک موسوعہ تیار کر رہے ہیں. اور ایک ملاقات میں انہوں نے مجھ سے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ 50 جلدوں سے زیادہ بڑا موسوعہ تیار ہو جائے. اب مفتی صاحب کے بقول کہ پہلی کتاب جو اہل سنت میں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام پر لکھی گئی ہے وہ غالباً 137 ہجری میں لکھی گئی ہے. 137 ہجری کا مطلب یہ کہ امام کی ولادت سے 100 سال پہلے اہل سنت کے اندر خود امام زمانہ کے اوپر کتاب لکھی جا چکی تھی, ولادت سے 100 سال پہلے. اب طول تاریخ میں ایسا نہیں ہے, اہل سنت کے ہاں بھی یہ تصور بھی موجود ہے, نظریہ بھی موجود ہے, اور ان کے ہاں بھی جو کیفیت انتظار ہے وہ موجود ہے. ہمارا تمام تقریباً مکاتب اہل سنت سے جو اس عقیدہ امام مہدی پر کہیں اختلاف ہے, البتہ اختلاف نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت جزی سی بات ہے, لیکن جو کیفیت اختلاف ہے بہت جزی سی ہے. قائل دونوں ہیں کہ امام نے آنا ہے, قائل ہیں دونوں اس بات کے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت سے ہیں. حتیٰ ان کے ہاں بھی بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن کے مطابق امام پیغمبر کی 11ویں پشت سے آپ کا تعلق ہے. یہ ساری احادیث ان کے ہاں بھی موجود ہیں, لیکن اس نظریے میں ان کے ہاں اور ہمارے ہاں بنیادی فرق جو ہے عقیدے میں کیا ہے, وہاں متفق علیہ طور پر امام نے پیدا ہونا ہے, لہذا وہ امام کی پیدائش کے قائل ہیں کہ امام متولد ہوں گے, پیدا ہوں گے, اور پھر 40 برس کی عمر میں اپنا قیام کریں گے اور زمین پر حکومت قائم کریں گے. یہ پہلا اختلاف. جبکہ ہمارے مطابق امام پیدا ہو چکے ہیں, غیبت میں چلے گئے ہیں اور آپ نے غیبت سے ظہور کرنا. دوسرا اختلاف, ان کی احادیث کے مطابق امام کے ظہور کے بعد اور قیام کے بعد جب اپنی حکومت قائم کر لیں گے, ایک مختص مدت تک اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد, زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے بعد, حکومت الہیہ قائم کرنے کے بعد, کچھ عرصے کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی. بعض روایات کے مطابق 9 سے 10 سالوں کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی. لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق امام کے ظہور کے بعد جب حکومت الہیہ قائم ہو جائے گی, ایک عقیدہ اور ہے جو کہ تشیع سے, اب یہ جو عقیدہ یہ مختص ہے تشیع سے, یہ خاص عقیدہ ہے تشیع کا. وہ عقیدہ کیا ہے؟ رجعت کا, کہ رجعت ہونی ہے, تمام ائمہ نے واپس آنا ہے, مومنین نے خاص انہوں نے واپس آنا ہے, اور انہوں نے زمین پر الہی حکومت کا وہ سلسلہ جس کی ابتدا ظہور سے ہوگی اس کو جاری کرنا ہے. حتیٰ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے رجعت کے حوالے سے گفتگو میں فرمایا کہ جب آپ بیان کر رہے تھے رجعت کو, آپ نے فرمایا کہ تمام ائمہ آ کر طولانی مدت کے لیے زمین پر حکومت کریں گے, اور بالخصوص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ محمد کی حکومت کے بارے میں فرمایا کہ تمام ائمہ کے درمیان سب سے زیادہ طولانی حکومت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی. حتیٰ فرمایا اتنی طولانی حکومت کریں گے امام کہ آپ کی آنکھوں کے پپوٹے آپ کی آنکھوں کے اوپر جھک جائیں. یہ جو آنکھوں کے پپوٹوں کا گر جانا ہے یہ طولانی عمر کی طرف اشارہ ہے. ابھی کتنی طولانی عمر ہوگی اس کے بارے میں روایت میں موجود نہیں. اس ساری اتنی طولانی حکومت کا بالآخر مقصد, اب ایک اور تصور ہے اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا میں, کہ خود قیامت کے بارے میں جو تصور ہے, قیامت کی ہولناکی جو قرآن نے بیان کیا, قیامت کی کیفیات سب اپنی جگہ پر. واقعاً قیامت ایسی ہوگی کہ اس کی جو ہولناکی ہے, جو اس کی کیفیت ہے, اس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. آواز جو اس میں آئے گی اس کو قارعہ کہا. اس قارعہ آواز کی کیفیت کیا ہے کہ پہاڑ رنگین اون کی طرح سے ہو جائے. اس کے زلزلے کو اذا زلزلت الارض زلزالہا سے تعبیر کیا گیا. لہذا قیامت کی جتنے بھی یہ ہولناک مناظر ہیں یہ اپنی جگہ قرآن سے ثابت. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ, ہمارا تصور قیامت کے بارے میں کیا ہے کہ آیا قیامت مثلا کی کیفیت قیامت کی ایسے ہے کہ زمین پر فساد, زمین کے اوپر گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ اللہ کہے گا بس ختم کرو زمین کو, آیا کیفیت یہ ہے کہ فساد بڑھ جائے گا, گناہ بڑھ جائیں گے, ظلم اس لیول پر پہنچ جائے گا کہ گویا خداوند کہے گا کہ اٹھاؤ بس سارے سلسلے کو ختم کرو؟ ایک تصور یہ ہے قیامت. دوسرا تصور کیا ممکن ہے؟ لہذا اگر ہم اب دیکھیں, اگر خالق حکیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ جس ہدف کے لیے اس نے زمین کو خلق کیا, کائنات کو خلق کیا, انسان کو خلق کیا, اپنا پورا شرعی نظام انبیاء اور ائمہ کے ذریعے سے جاری کیا, اس کو اس کے ہدف نہائی ہدف تک پہنچے بغیر اس سلسلے کو چھوڑ دے. واللہ متم نورہ سے مراد کیا ہے اس کے اندر ابحاث ہے. ان میں سے ایک بحث یہ بھی ہے, اللہ کے نور کا اتمام سے مراد یہ ہے کہ اس نے کائنات کو جس ہدف کے تحت خلق کیا اس کو اسے کمال تک پہنچانا ہے. اب یہ جو ہدف ہے پوری کائنات کو خلق کرنے اور اس میں انسان کو خلق کرنے اور پھر انبیاء کے سلسلے کو بھیجنے کا کیا ہے؟ انسان پروردگار کی وہ مخلوق ہے کہ جس کو بنا کر اس نے خود, جسے کہتے ہیں کہ اظہار فخر کیا ہے, تبارک اللہ احسن الخالق. انسان اس کی احسن مخلوق ہے. یہ جو اس کا احسن ہونا ہے, زمین میں اشرف ہونا ہے, یہ جو اللہ زمین پر مومنین کو وارث قرار دے رہا ہے, میں نے کل بھی عرض کیا تھا اس کا ظہور کس حالت میں ہونا ہے؟ اس حالت میں کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, اس زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے جب تک مسخر نہیں ہوگا ہدف نہائی خلقت انسان حاصل نہیں ہوگا. لہذا جو دوسرا تصور ہم قیامت کا قائم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب پروردگار کی انسان اور کائنات سے خلقت کا یہ ہدف اپنے اتمام تک پہنچ جائے گا. انسان کہ جس کو, اب آپ نے یہ گفتگو بارہا سنی ہوگی, تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی کے لیے, کہ انسان اس کائنات کے اندر اسماء الہی کے ظہور کی قدرت رکھتا ہے, اور وہ ذات جس سے تمام اسماء کا ظہور ہو سکتا ہے اسی کو معصوم کہتے ہیں, اسی کو امام کہتے ہیں, اسی کو نبی کہتے ہیں, اسی کو انسان کامل کہتے ہیں. لیکن ہدف نہائی یہ نہیں ہے کہ ان کے ذریعے سے کائنات کو مسخر کیا جائے. ہدف کیا ہے؟ ان کو نمونہ بنا کر وہ انسان کہ جو جب دنیا میں آتا ہے لا تعلمون شیئا ہو, اپنے اس استعداد کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے اس کے ذریعے سے اس منزل پر پہنچے کہ جہاں پر اس کے وجود سے بھی اللہ کے اسماء کی جو کیفیت ہے وہ ظہور پیدا کرے. لہذا یہ کب ہوگی؟ جب انسان اس مرحلے میں داخل ہوگا کہ جہاں پر انسان تسخیر کائنات کر لے گا. لہذا جانے من, اب ہماری فکر اس اعتبار سے کیا ہونی چاہیے, مثلا غیبت اللہ تعالیٰ کیوں عطا کر رہا, بحث جو ہم نے یہاں پہ کل بھی چھوڑی تھی, کہ غیبت, اصل غیبت ضروری ہے اس لیے تاکہ ہم وہ سلسلہ, کون سا, جو تسخیر کائنات کا سلسلہ ہے, وہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے کی آمادگی اپنے اندر ایجاد کریں. اب یہ مرحلہ میں جتنی جلدی حاصل کر لوں گا عصر ظہور اتنی جلدی وقوع پذیر ہو جائے. بس مجھے کرنا کیا ہے, مجھے کرنا یہ. اب میں خاص طور پر جو ہمارے جوان طبقہ ہے اس سے مخاطب ہوں یہاں پر, کیا ہماری تعلیم کا ہدف نوکری نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری تعلیم کا ہدف پیسے کمانا نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے جو کاروباری طبقہ ہے, ہمارے کاروبار کا ہدف زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہماری تعلیم کا, ہمارے کام کا, ہماری ہر حرکت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اپنے آپ کو اس سلسلے کے لیے آمادہ کرنا کہ جس سلسلے کو سلسلہ عصر ظہور کہتے ہیں, تسخیر کائنات جس سلسلے سے شروع ہونا ہے, اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسل کو اس سلسلے کے لیے آمادہ کرنا. اب یہ جو آمادگی ہے, اس آمادگی کے لیے کام کرنا, یہ ایک مرحلہ. اسی طرح سے اب آخری گفتگو, بس چونکہ آخری مراحل میں ہے, ایک آخری بات آپ سے کہہ کر اس گفتگو کو تمام کروں. میں نے کلرز کیا تھا, بس اس کا معنی کیا ہوا, خود غیبت عذاب نہیں ہے اللہ کا, غیبت ایک فرصت ہے, غیبت ایک نعمت ہے, غیبت ایک رحمت ہے تاکہ اس عصر میں ہم اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں. جو چیز اسے عذاب بنا دیتی ہے, جو چیز اسے اللہ کا عقاب بنا دیتی ہے, وہ اس کی کیفیت میں طوالت کا پیدا ہو جانا ہے, اس غیبت کا طولانی ہو جانا. میں نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ مثال دی تھی, لیکن ایک دفعہ اس مثال کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. چونٹیاں ہم نے زندگی میں ہماری عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں, گھروں میں نظر آتی ہیں, مختلف جگہوں پر نظر آتی ہیں. تفصیل انشاءاللہ کبھی اور عرض کروں گا. ون آف دا موسٹ کمپلیکیٹڈ اور اسپیشلائزڈ اور ڈویژن آف لیبر کا سسٹم اس مخلوق کے اندر موجود ہے, چونٹیوں کا. ایک مکمل کالونی کے اندر چونٹیوں کی جو تعداد ہے وہ کئی کروڑ ہوتی, اور کئی کروڑوں چونٹیوں کی جو ایک پوری کالونی اگر تیار ہو, اس میں ہر چونٹی کا اپنا کام مشخص ہوتا ہے اور وہ اپنا کام, اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے. اور اس پوری کالونی کے اندر آپ کو ایک بھی چونٹی بیکار نہیں ملے گی, ہر چونٹی کا اپنا کام اور وہ اپنا کام انجام دیتا ہے. کچھ چیزیں واقعاً اس میں ایسی ہیں کہ انسان اس مخلوق خدا پر تعجب کرتا ہے. کتنا برین ہے چونٹی کے پاس, کتنا برین ہے, سوئی کے سر کے برابر, سوئی کی جو نوک ہے اس کے برابر برین ہے صرف. لیکن کروڑوں کی اس کالونی میں اگر کسی دوسری کالونی کی چونٹی آ جائے یا داخل ہونے کی کوشش کرے تو جو نگہبان چوٹیاں وہ داخل نہیں ہونے دیتے. کروڑوں میں ہر چیز کی ڈویژن آف لیبر. لہذا خوراک کو تلاش کرنے والی جو چوٹیاں وہ الگ ہوتی ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کو اللہ نے یہ صفت دی ہے, ان کا کام ہی یہی ہے. وہ کھانا اٹھاتی نہیں ہیں, ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ بل سے نکلتی ہیں. ان کو اللہ نے قوت شامہ دی ہوئی ہے, سونگتی ہیں جو غذا کا جہاں کہیں ان کو ڈھیر مل جاتا ہے. جیسے ہی اس کا ڈھیر ملتا ہے اس کی شناخت کرتی, واقعہ نجیب وغیرہ شناخت کرتی ہیں, یہ بتاتی ہیں. مثلا اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو کاٹنے کی ضرورت ہے اس کا پیغام بھی پہنچائیں گے, اگر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ پیغام نہیں پہنچائیں گے. پیغام پہنچاتی ہیں وہاں سے لے کر جو کھانے کا مقام ہے سے لے کر اپنے بل تک ایک خاص مادہ چھوڑتی بھی جاتی ہے. آپ نے دیکھا نا ہمیشہ چونٹیاں ایک لائن میں جا رہی ہوتی ہیں, اسی لائن میں آ رہی ہوتی ہیں. ایک زمانے تک لوگوں کو نہیں پتہ لگا, جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ ہم ان چونٹیوں کے درمیان میں فرق نہیں کر پاتے, لیکن سائنٹسٹ نے کیا. انہوں نے کہا یہ خاص چونٹی ہوتی ہے جس جو بل سے لے کر اس جگہ تک یہ لائن لگا دیتی ہے, اور جب یہ لائن لگ جاتی ہے تو باقی جو ورکر چونٹیاں ہوتی ہیں ان کا کام ہے کہ وہاں پر جائیں اور ہدایات کے مطابق وہاں سے کھانے کو اٹھا کر لے کر آئیں. آپ کبھی یہ مختصر سا ایک تجربہ کریں کہ وہ جو لائن آ رہی ہوتی ہے اس کو درمیان میں ہاتھ سے زور سے رگڑ کے مٹا دیں, کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے دونوں طرف کی چونٹیاں آ کر تھوڑی سی دیر کے لیے جہاں سے آپ نے لائن مٹائی ہوگی وہاں پر آ کر ٹھہر جاتا, اب کچھ دیر کے بعد دوبارہ وہ لائن شروع ہو جاتا. اب یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے مشکل کام ہے, لیکن سائنٹسٹ نے اس پہ کام کیا, اور کام کرنے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جیسے ہی یہ لائن مٹا دی جاتی ہے تو دونوں طرف کی چونٹیاں آ کر رک جاتے ہیں. چونٹی کو بھی پتا ہے کہ بغیر رہبر کی ہدایت کے سفر کرنا خطرناک ہے, لہذا اس مقام پر آ کر ٹھہر جاتا. ٹھہرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چونٹیوں کے اندر راستہ گم ہو جانے کی صورت میں ایک شدید اضطراب کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے. جیسے ہی راستہ گم ہوا اضطراب کی کیفیت, اس اضطراب کی کیفیت سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی چونٹیوں میں اضطراب کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے ان کے بدن سے ایک خاص سگنل نکلتا ہے اور مضطرب, جیسے مثلا پہلی چونٹی جس کو پتا لگا کہ راستہ گم ہو گیا وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے, مضطرب ہو جاتی ہے. اس اضطرابی حالت میں جیسے ہی وہ پچھلی چونٹی سے ٹکراتی ہے وہ مضطرب ہو جاتی ہے, اب اتنی تیزی سے یہ سگنل دوبارہ بل تک جاتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سگنل وہاں تک پہنچتا ہے. وہی جو رہبر چونٹی تھی وہ واپس آتی ہے, اس لائن کو دوبارہ مکمل کر کے چلی جاتی ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ عمل اتنی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کب یہ سگنل گیا اور کب یہ آئی اور اس نے آ کر لائن بنا. لیکن میرے اور آپ کے لیے توجہ کا مقام کیا ہے؟ اتنا سا, اللہ اپنی اس چھوٹی سی مخلوق کے اندر ان کے رہبر کے یا راستے کے گم ہو جانے کے اضطراب کی کیفیت کا حل رکھتا ہے. اضطراب ایجاد ہوتا ہے, رہبر فوراً واپس آ جاتا ہے. مجھ جیسے گنہگاروں کے لیے سوال یہ ہے, کیا 1400 برس میں بھی میرے اندر اتنا اضطراب ایجاد ہوا جتنا چونٹیوں میں ہوا؟ کیا چیز ہے جو چونٹیوں کو دوبارہ ان کا رہبر کو بلاتا ہے؟ ان کا اجتماعی اضطراب. ایک چونٹی اگر اکیلی گم جائے ساری زندگی راستہ نہیں ڈھونڈ پاتی, اپنا مر جائے گی, راستہ نہیں ملے گا اسے. اضطراب اس ایک چونٹی کے اندر بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اس کو اس کے مقام تک اور اس کے رہبر کو بلانے میں کامیاب نہیں ہوتا. کب ہوتا ہے؟ جب یہی اضطراب اجتماعی کیفیت حاصل کر لے. میرے وجود میں اضطراب اتنا ہونا چاہیے کہ میرا ہمسایہ مضطرب ہو. جب کچھ محلے مضطرب ہوں گے تو شہر مضطرب ہوتے ہیں, جب شہر مضطرب ہوتے ہیں تو ملک مضطرب ہوتے ہیں. یہ جو میں نے اور آپ نے روایات پڑھی ہوئی ہیں, ان روایات کو کبھی سامنے رکھیں اور سوچیں کہ جن روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے شیعہ 40 ہفتے ندبہ کریں تو بعید نہیں ہے کہ خدا بند امام کو اذن ظہور عطا کر دے، اس سے زیادہ مظلومیت اہل بیت علیہ السلام کی محسوس کرنے میرے پاس مقام نہیں ہے، اس سے زیادہ کیا مظلومیت ہوگی کہ جو عمل 40 ہفتوں میں اجتماعی اضطراب کے ذریعے سے وقوع پذیر ہو سکتا ہے اس کو صدیاں گزر گئی ہوں لیکن وہ کیفیت سامنے نہ آ. لہذا مجھے اور آپ کو غور کرنے کی، میں نے عرض کیا تھا بچے سے مثال دی تھی، بچے سے جب ہاتھ چھوٹ جاتا ہے باپ کا تو جب تک اس میں گم ہونے کا اندیشہ پیدا نہیں ہوتا وہ اضطراب کی کیفیت میں نہیں. کون سی صورتحال ہے؟ اگر اس کی توجہ کسی ایسی چیز کی طرف چلی جائے کہ جو اس کے اندر یہ کیفیت ایجاد ہی نہ ہونے دے کہ تم گم ہو گئے ہو. ہمارے پاس بار بار میں تاسف آتا ہے، میری عادت نہیں ہے یہ جملے ریپیٹ کرنے کی، لیکن مجھے واقعا داخلی طور پر یہ تاسف ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے. ہم دجال کے اوپر بحث کرتے ہیں تو میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا، جو دشمن ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے حوالے سے بحث کرتا تو پھر ان کی تفصیل بھی عرض کرتا. خطرناک ترین چیز جس کو روایات میں بیان کیا گیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور تقریباً پھر آخری مرحلے ہیں گفتگو کے. خطرناک ترین چیز جس کو روایت میں بیان کیا گیا ہے، آئمہ نے فرمایا کہ آخر الزمان کے حجاب شدید ترین حجاب ہوں گے. آخر الزمان کے حجاب کی شدت کس چیز میں ہے؟ آخر الزمان کے حجاب کی شدت اس چیز میں ہوگی کہ انسان محجوب ہوں گے، حجاب میں ہوں گے، لیکن انہیں اس حجاب کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہوگا. ظلمت کا شکار ہوں گے لیکن ان کو ظلمت کا اندازہ نہیں ہوگا. یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ جیسے کسی مریض کو جب تک یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں مریض ہوں وہ علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، جتنی شدت سے اس کو اپنے بیمار ہونے کا احساس ہوتا ہے اتنی ہی شدت سے وہ علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے. بعین ہی اسی طرح سے جب تک ہمیں اس ظلمت کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہوگا تب تک ہمیں اس نور کی طلب کا کہ جو کیفیت ہے وہ ہمارے اندر ایجاد نہیں ہوگا. لہذا آخر الزمان کے لیے روایات نے جو الفاظ بیان کیے کیا فرمایا، کہا کہ خطرناک ترین، سخت ترین، شدید ترین حجاب حجاب آخر الزمان. حجاب آخر الزمان مثلا اس حجاب کے اندر کیا کیفیت ہے، کیا بات ہے اس حجاب کے اندر؟ یہ حجاب ہمارے اور امام کے درمیان سے جو ضرورت، میں نے پہلے دن اب آپ کی خدمت میں کی بات ہے، جو ضرورت کی کیفیت ہے اسے ختم کر دے. لہذا کیا ہوگا، عین وہی شخص کے جو امام کے تعجیل کی دعا کرنے والا ہے اگر اپنے آپ کو اندر سے ٹٹو لے گا، امام کے ظہور کا سب سے بڑا مخالف ہے وہ خود ہوگا. حجاب کی کیفیت کچھ دیر کے لیے، اب ہم سب کو کا وظیفہ ہے یہ، کچھ دیر کے لیے میں اپنے اوپر سے، کیونکہ یہ مسائل ہیں ہمارے، ہم بعض چیزوں کی تحلیل میں، بعض چیزوں کی جو تقدساتی کیفیت ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے. تقدس ماں بھی ہمیں بعض چیزوں کو تحلیل نہیں ہونے دیتے، تحلیل نہیں کرنے دیتے، ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے. قبلہ مولانا مفتی ہاشم رضا صاحب کو تشریف لے آئے، بہرحال ذکر آغا کا پہلے ہو گیا، تشریف ابھی لے کر آئے ہیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. اجازت ہے میں تقدس میں آپ ہی ہمیں تحلیل نہیں کرنے، لہذا اگر میں اس وقت مجھ سے کوئی کہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ امام جلدی آ جائے تو لازمی بات ہے وہ تقدس ماں بھی جو بچپن سے میرے ذہن میں ڈالی گئی ہے اس کا تقاضا یہ کہ میں کہوں گا ہاں جی میں تو چاہتا ہوں امام آ جائے. اب آئیں تحلیل کریں تھوڑی سی دیر کے لیے. اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں, اپنے لیے یہ فرض کریں کہ کل امام آ جاتا ہے یا ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ امام کا ظہور ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے امام آنے کے بعد کیا کریں؟ جب عادل کی حکومت قائم ہوگی تو میرے بھی اکاؤنٹس چیک کیے جائیں گے, میرے بھی تجارتی معاملات چیک کیے جائیں گے, میرے بہت سارے ایسے معاملات, میری بہت ساری ایسی چیزیں. مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, بالکل چھوٹی سی بات, اس سے ہمیں اپنے لیے تھوڑی سی چیزیں سوچ لیں. ہم میں سے بہرحال میں یہ بار بار ریپیٹ کر چکا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, یقیناً آپ میں سے کوئی مراد نہیں ہے, یہ میں اپنے لیے تذکر کی بات کر رہا ہوں. کتنے ہوں گے مجھ جیسے ایسے کہ اگر آج امام یہاں پر کھڑے ہو کر یہ مجھ سے یہ کہیں کہ اپنا موبائل مجھے دے دو یا اپنا لیپ ٹاپ مجھے دے دو, ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو اس قابل ہوں گے کہ وہ فخر کے ساتھ یا اطمینان کے ساتھ اپنا موبائل امام کے ہاتھ میں رکھ سکیں کہ مولا یہ میرا موبائل اور میں اس اطمینان کے ساتھ دے رہا ہوں کہ کوئی حرام اس چھوٹے سے موبائل میں موجود نہیں. یہ سوال ہے, چھوٹی سی چیز ہے زندگی میں, موبائل ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے, ہر کچھ عرصے کے بعد تبدیل بھی ہو جاتی ہے. سوال یہ کہ ہر کچھ عرصے کے بعد وہ موبائل کیا اس قابل ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کو یہ کہہ کر دے سکوں, میں لیپ ٹاپ اپنے امام کو اس ہاتھ سے پکڑا سکوں اس اطمینان کے ساتھ کہ اس ڈیوائس سے کوئی گناہ کا عمل انجام نہیں پایا. ایک ڈیوائس جو میرے ہاتھ میں رہتا ہے اگر اس کی کیفیت یہ ہے تو مجھے بتائیے کہ میرے وجود کی کیفیت کیا ہوگی, وہ نگاہیں جو میرے وجود کو اسکین کر رہی ہوں گی کیا میں اس قابل ہوں, میری زندگی کی پلاننگ میں کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم ریڈی کل امام آ جائے, میری زندگی کی یہ پلاننگ اسی طرح سے جاری رہے. کتنے لوگ ہیں؟ لہذا تقدساتی اعتبار سے تقدس مآبی کے اس خول کے اندر امام کی تعجیل کی دعا مانگنا اٹس ویری ایزی, لیکن میری زندگی کی پلاننگ اس میں امام کہاں؟ میرے تو بہت سارے کام, میری تو بہت ساری خواہشات ایسی ہیں کہ میں یہ اگر جانتا ہوں کہ امام کے آنے کی وجہ سے یہ نہیں ہو پائے گی تو میری پہلی خواہش یہ ہے کہ اس کے بعد آئے, کم از کم اس کے بعد, تو میں واقعی تعجیل کی دعا مانگ رہا ہوں. امام ظہور کیوں نہیں کرتے؟ امام ظہور اس لیے نہیں کرتے کہ نہ میرے اندر چونٹی کے برابر کا اضطراب موجود ہے, نہ میں اپنے وجود سے پورے معاشرے میں کسی ایک آدمی کو اس اضطراب کی کیفیت سے آشنا کر سکا ہوں. امام اس لیے نہیں آتے کہ میری زندگی کی پلاننگ میں کہیں پر بھی امام موجود نہیں ہے, میری زندگی کے کسی خط پر امام موجود نہیں ہے. عزیزان من, یہ یاد رکھے گا, جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں روایات میں ایسی بھی روایات موجود ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو یہ سمجھاتی ہیں کہ 40 ہفتوں یا حتی بعض روایات کے مطابق 40 دنوں میں بھی امام کا ظہور ہو سکتا ہے. بس کم سے کم جو مدت غیبت کی بیان ہوئی ہے وہ 40 دن یا 40 ہفتے. کچھ روایات میں بتایا گیا کہ اتنی طولانی ہوگی کہ لوگ مایوس ہونا شروع ہو جائیں, لیکن ایک روایت واقعا مجھے خوفزدہ کر دیتی ہے بعض اوقات, وہ روایت ہی کہتی ہے کہ اگر قیامت میں ایک دن باقی رہ جائے تو پروردگار اس دن کو طولانی کر کے حجت کا ظہور کر کے زمین پر اپنی حکومت کو قائم کر کے قیامت برپا کر دے گا۔ یہ جو تیسری روایت ہے یہ بڑی خوفناک روایت ہے، اس اعتبار سے کہ یہ کم از کم یہ احتمال دے رہی ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو امام کے لیے آمادہ نہیں کیا تو غیبت اتنی طولانی ہو سکتی ہے کہ قیامت میں صرف ایک دن رہ جائے، اور قیامت اس ایک دن کو طولانی کر کے پروردگار اپنی حجت کے ظہور کو انجام دے کر اپنی جو خلقت کا ہدف ہے اس کو مکمل کر کے اس کائنات کو لپیٹ دے، قیامت کو برپا کر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا کیا میں اپنے زمانے کے امام کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کر سکوں گا؟ کیا میں جناب زہرا، جناب علی مرتضیٰ، رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دے سکوں گا کہ میں آپ کا امتی تھا؟ لہذا ہم نے، اب میں بالکل بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، گفتگو کو نتیجے تک پہنچا رہا ہوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا خدا کا قانون ہے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے خدا ہماری حالت کو نہیں بدلے گا، استبدال کا قانون ہے، اگر ہم نے اس نعمت ولایت کا صحیح شکرانے نعمت نہیں کیا، اس سے صحیح استفادہ نہیں کیا، پروردگار ہمیں بدل کر ایک ایسی قوم لانے پر قادر ہے کہ جو اس ولایت کی نعمت کا صحیح شکرانہ کرنا جانتی ہے، وہ مجبور نہیں ہے۔ اور آخری بات کی یاد رکھیے گا کہ زمانے غیبت اتنا طولانی بھی ہو سکتا ہے، پروردگار کسی بھی عنوان سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، لہذا کسی بھی عنوان سے، یقیناً بعض علماء ہم نے امید دینی ہے، امید دلانی ہے، لیکن عزیزان من، ہر وہ امید کے جو بغیر کسی عمل کے ہے، بغیر کسی اصلاح کے ہے، وہ جھوٹی امید ہے، ایسی امید کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتنے پرسنٹ علامتیں پوری ہو گئیں، اتنی پرسنٹ علامتیں پوری ہو گئیں، اتنی علامتیں پوری ہو گئیں، علامتیں، میں یہ بحث مکمل ایک جگہ پہ کر چکا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں، علامت کس کے لیے ہوتی ہے، علامت کس کے لیے لگائی جاتی ہے، کس کے لیے بیان کی جاتی ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ کیا واقعاً زمانے غیبت میں میرا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ میں بیٹھ کر علامتیں گنوں اور علامتوں کو تلاش کروں، کتنی علامتیں ہو گئیں، کتنی علامتیں ہو گئیں، اور پھر اس علامت کی بنا پر اپنے لیے یہ تصور کروں کہ اب غیبت کتنا اور ظہور کتنے فاصلے پر رہ گیا ہے؟ کبھی تصور تو کریں، علامت کس کے لیے ہوتی ہے؟ کیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر سے، مسجد سے لے کر اپنے گھر تک کے راستے کے لیے علامات لگائی ہوئی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، ہے کوئی جم میں اس پوری مسجد میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے مسجد سے لے کر گھر تک علامتیں لگائی ہوئی ہوں کہ میں یہاں سے سیدھے ہاتھ پہ مڑوں گا، اتنے قدم کے بعد یہ علامت آئے گی تو میں نے رائٹ سائڈ پہ مڑنا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں راستے پر جا رہا ہوں، آپ کو منزل کا پتہ ہوتا ہے، آپ کو علامت سے غرض نہیں ہوتی۔ آپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ منزل تک پہنچنا۔ علامت کس کے لیے لگاتے ہیں؟ فرض کیجئے کہ میں آپ سے آپ کے گھر کا ایڈریس پوچھوں، مجھے راستہ نہیں معلوم، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ دیکھو آپ یہاں سے نکلو گے، فلاں دروازے سے باہر نکلو گے، رائٹ سائڈ پہ مڑو گے، لیفٹ سائڈ پہ مڑو گے، اتنے قدم کے بعد یہ علامت آئے گی، اتنے قدم کے بعد یہ علامت آئے گی، یہاں سے رائٹ مڑنا ہے، وہاں سے لیفٹ مڑنا ہے، اور پھر جا کر اس رنگ کا، اس طریقے کا گیٹ آئے گا، وہ میرا گھر ہے۔ کہ اگر آپ میرے لیے جو راستے سے واقف نہیں ہیں علامت نہیں بتائیں گے، میں نہیں پہنچ پاؤں گا۔ میرا سوال یہ پیدا ہے، سوال ہم سب سے اپنے لیے یہ ہے کہ کیا مجھ جیسے افراد کو کہ جو امامت پر یقین رکھتے ہیں، عقیدہ ظہور پر، امام کی غیبت پر، ان تمام معاملات پر یقین رکھتے ہیں، علامت میرے لیے ہے؟ میرے لیے علامت ہے؟ میرا کام ہے ہی نہیں، علامت سے مجھے کوئی نسبت نہیں ہے۔ آپ اگر زندگی میں پہلی مرتبہ گاڑی لے کر فرض کریں حیدرآباد جا رہے ہوں اور آپ اس سے پہلے کبھی نہیں گئے ہوں، تو آپ ہر سائن بورڈ تلاش کریں گے تاکہ آپ کو دو باتیں پتہ لگتی رہیں، ایک یہ کہ آپ کا راستہ صحیح ہے اور دوسرا حیدرآباد کتنی دور رہ گیا۔ لیکن اگر آپ کا روز کا آنا جانا ہو تو آپ کے لیے کوئی سائن بورڈ مہم نہیں ہوتا، آپ کے لیے مہم آپ کا ٹائم اور منزل پر پہنچنا ہوتا ہے۔ جتنے افراد کو امام زمانہ کے وجود پر یقین ہے، جن کو امام کی غیبت پر یقین ہے، جن کو عصر ظہور پر یقین ہے، جن کو معلوم ہے کہ امام کا ظہور ہونا ہے، ان کا کام علامات گننا نہیں ہے، ان کا کام اس ظہور کو جلد از جلد متحقق کرنا ہے۔ میں جب علامات میں پڑھ کر اپنے وظیفے کو، علامات میرے لیے نہیں ہیں، علامات کا کام زیادہ سے زیادہ میرے اندر اس امید کو باقی رکھنا ہے، اس سے زیادہ علامات کا کوئی فنکشن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں علامات کا۔ لہذا عزیزان من، اگر ہم عصر ظہور کو صحیح معنی میں سمجھ لیں، فلسفہ غیبت ہمارے معاملے مشخص ہو، میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اس سے زیادہ بہرحال کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، کم از کم چیزیں، کیوں میرے اندر اضطراب پیدا نہیں ہوتا امام کے لیے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عوامل پر کبھی خدا نے توفیق دی تو تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں، بار الہ بحق محمد و آل محمد، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں بار الہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بار الہ جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، خصوصاً جن بیماروں کے لیے کہا گیا ہے، اور بالاخص حاضرین میں جتنے مریض ہیں شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بار الہ جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں خصوصاً شیخ ابراہیم زکزاکی، اور بالخصوص پاکستان میں جتنے ہمارے بے گناہ افراد قید میں ہیں، بارے اللہ ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، ان کی آزادی میں اور رہائی میں جتنے بھی عوامل بارے اللہ مانے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، بارے اللہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بالخصوص یمن، شام، بحرین، نائجیریا کے، فلسطین، کشمیر، میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما، استکباری قوتوں کو، استعماری قوتوں کو نیست و نابود فرما، تکفیری قوتوں کو، دین دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بار الہ ہمارے تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی، رہبر معظم انقلاب، انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، بار الہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔